بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام لے کے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے ایک سورے کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں ہم سورہ تین کا، جس طریقے سے پچھلے ہفتے ہم نے مختصر ایک تعارف پیش کیا تھا، آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ تین کے تعارف کو اور سورے کے تعارف کو مکمل کیا جائے. اور ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہوں گے، جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. لیکن چلتے ہیں پہلے سورہ تین کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
اللہم صل علی محمد.
ناظرین سورہ تین کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم سورہ تین کا جو بقیہ تعارف پچھلے ہفتے باقی رہ گیا تھا، انشاءاللہ ہم آج اسے مکمل کریں گے. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ میں خوش آمدید کہتا ہوں سحر عالمی نیٹ ورک کے پروگرام پیام رحمان کے اسٹوڈیو میں.
شکریہ.
اور امید ہے کہ ہماری گفتگو آج جو ہے وہ سورہ تین کے تعارف کے حوالے سے مکمل ہو جائے. اگر آپ ابتدائی طور پر کچھ گفتگو فرمانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین جو اسلام ہے، وہ حقوق کا مذہب ہے، اور ہر چیز کے متعلق حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے متعلق، اللہ کے بندوں کے متعلق، اور بھی جتنی بھی مخلوقات و موجودات دنیا میں، ہر ایک کا حق جو ہے انسان کی گردن پہ ہے. خاص طور سے اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں، بالخصوص نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ان کے اہل بیت علیہ السلام ہیں، یا اس کے بعد اہل بیت کے جو عید الین کو جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید ہے، جس کا حق جو ہے وہ ہر مسلمان کی گردن پہ ہے. اور یہاں پہ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ہے قرآن مجید کا کسی حد تک صحیح جو ہے وہ حق ادا کیا جا سکے، حالانکہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا.
بہت مشکل اور سخت کام ہے
جی
کہ جو ہمیں سونپا گیا ہے اس پروگرام کے اندر، کہ قرآن مجید کا اور اس کے سوروں کا تعارف پیش کیا جائے.
جی तो मैं इस हवाले से सोच रहा था कि अभी जैसा कि तिलावत हो रही थी और हम सब ने सुना, और हक भी यही है कुरान का कि जब भी जहाँ के ऊपर भी कुरान मजीद पढ़ा जाए हम गौर से सुने, इसलिए कि कुरान ने खुद हमसे मुतालबा ही किया है, और परवरदिगार का जो कलाम है, परवरदिगार गोया है कि अपने बंदों से मुतालबा कर रहा है, इज़ा क़रिया अल कुरान फस्तमिउ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरह आराफ में है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनो उसे और खामोशी अख्तियार करो। यानी हक ये है हमारा कुरान के नस्बत, और अदब भी होना चाहिए कि जब कुरान पढ़ा जाए, अभी कौन पढ़ रहा हो, कहाँ से आवाज़ आ रही हो, ये फ़र्क नहीं करता, जहाँ के ऊपर भी कुरान की तलावत की आवाज़ हमारे कान में पहुँचे हम खामोशी से गौर से सुने, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह की रहमत, अल्लाह
तुम्हारे
का रहम
शामिल
करम
हाल
जो
हो और
तुम्हारे
तुम पर
शामिल हाल हो।
रहम किया जाए।
जी
क्योंकि आपने तिलावत का जिक्र किया और बहुत ही अच्छा मौजू बतौर मुकदमा जो है आपने छेड़ा है। तिलावत कुरान पाक से क्या मुराद है, तिलावत किसे कहते हैं, या जो है वो बाज़ जगहों पर आया है कि तुम तिलावत का हक अदा करो,
जी जी
तो ये तिलावत का हक अदा कैसे किया जा सकता है, यानी कहते किसे हैं तिलावत का हक अदा करना।
जी इस हवाले से मैं काफ़ी सोच रहा था कि वाकई आमतौर से माशरे में यही राइज है कि कुरान जितना पढ़ लिया जाए जितना सुन लिया जाए, ख़ास तौर से माह मुबारक रमज़ान में भी देखते हैं कि एक तरह का कंपटीशन भी होता है कि कौन कितना कुरान ख़त्म कर लेता है। तो वाकई क्या कुरान ज़्यादा पढ़ लेने से कुरान का हक अदा हो जाता है? अलबत्त ये अपनी जगह के ऊपर कि कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, कुरान का सुनना, कुरान का देखना अपनी जगह पे सवाब रखता है। और हुजूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन इस्तमा अला आयतिम मिन किताबिल्लाह, जो कुरान मजीद की एक आयत को सुनता है तो उसके लिए फरमाते हैं परवरदिगार आलम उसको कई गुना अजर अता करता है। और फरमाते हैं वमन तला आयतम मिनल किताब, और जो एक आयत की, सिर्फ एक आयत की तिलावत करता है उसके लिए फरमाते हैं कि ये आयत और ये कुरान उसके लिए कयामत के दिन जो है वो नूर की शक्ल में जाहिर होंगे,
सुभानअल्लाह,
कि जहाँ हर इंसान को
क्या
हर
कहें,
नूर की ज़रूरत होगी।
यकीनन
तो ये जो आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्या वाकई जो है वो तिलावत का हक अदा हो जाता है? तो मैं इस हवाले से देख रहा था खुद कुरान मजीद ने क्या कहा है हक तिलावत के हवाले से। तो मैंने देखा कि कुरान मजीद में हक का लफ्ज़, हक का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए किया है कि जो बहुत ज़्यादा अहम थी। मतलब कहा इत्तकुल्लाह हक का तुकात है, यानी तकवा अल्लाह का उसी तरह से इख्तियार करो, यानी वाजिबात पर उसी तरह अमल करो और बुराइयों से और
मुहर्रमात
गुनाहों
से
से
बचो,
मुहर्रमात से उसी तरह से बचो जिस तरह से बचने
बचने का
का
हक है।
हक का तुकात। इसी तरह हक का जिहाद है, जिहाद का हक जब दुश्मन हमला करे या जब ऐसे सूरत हाल पेश आए तो जिहाद का हक अदा करो। या खुद कुरान मजीद के मुताल्लिक़ परवरदिगार कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहू हक्का तिलावत है, कि जिनको हमने किताब अता की वो कुरान, वो किताब की तिलावत का हक अदा करते हैं।
अच्छा,
अभी कैसे हक अदा हो?
यानी हक तिलावत, हक जिहाद या
जी
हक तकवा, इस तरह के अल्फाज उन चीज़ों के बारे में गोया के कुरान ने इस्तेमाल किए हैं कि जिनकी अजमत
जी
परवरदिगार बयान करना चाहता हो, यानी जिनकी अजमत बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा, इसलिए कहा कमा हक कहू गया कि उसको उसका हक अदा करें, कमा हक कहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के ऊपर। तो मैं इस हवाले से अहादीस तलाश कर रहा था कि वाकई हक के तिलावत कैसे
क्या
अदा हो
है,
सकता है, किस तरह से। तो मैंने देखा फरजंद रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की
अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु
एक हदीस, बहुत ही प्यारी हदीस है और मैं इसको यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा ताकि मालूम हो सके कि वाकई कुरान की तलावत का जो हक अदा करने का मुतालबा हमसे किया गया इसका मतलब क्या होता है। आप फरमाते हैं कि तलावत का हक अदा करने का मतलब है युरत्तिलूना आयात हो, कि उसकी आयतों को तरतील के साथ पढ़ते हैं, ठहर ठहर के पढ़ते हैं, जुज जुज करके पढ़ते हैं, एकदम से नहीं, बस तेज़ी से पढ़ते हुए चले जाते हैं, ठहर ठहर के आराम आराम से पढ़ते हैं। और फरमाते ये तफक्कहू न मानी, और सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसके मानी को भी समझते हैं, उसके मफहूम, उसकी मीनिंग्स को भी समझते हैं कि क्या कहा है कुरान मजीद। देखिए हक तलावत अदा करने की बात हो रही, वो यालमू न बहकाम ही, और उसके अहकाम को का इल्म पैदा करते हैं, यानी इल्म अपने अंदर पैदा करते हैं, और ये
कि
मालूम करते हैं कि
कुरान ने हमसे मुतालिक जो अहकामात सादिर फरमाए हैं वो
जी
क्या है।
वो क्या है, वो क्या दस्तूरात है। यालमून बिअहकामिही व यरजून वादहू, اور اس کے وعدے کے امیدوار ہوتے ہیں، جو اس نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ نعمتیں دیں گے، یہ بہشت دیں گے، بہشت میں تمہارے یہ نعمت، اس کے جو وعدہ کیا ہے اس کے وعدوں کے امیدوار ہوتے ہیں، اس کے وعدے کے امیدوار ہوتے ہیں.
بس پہلا مرحلہ یہ ہے، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان تلاوت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ سورہ مزمل میں غالباً یہ آئے تھے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی پہلا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد ترتیل کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کے میننگز پہ بھی انسان غور و فکر کرے. پھر تیسرے مرحلے میں انسان جو ہے ان احکامات پہ نگاہ دوڑائے کہ جو قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے پروردگار عالم نے اپنے ان سوروں میں، اس قرآن مجید میں نازل کی ہیں. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ انسان اللہ کے وعدے پر جو ہے وہ امید رکھے اور امیدوار رہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَخْشَوْنَ عَذَابَ، اور اس کے عذاب کا خوف پیدا کر، اس میں جہنم سے ڈرایا گیا، جہنم کے عذاب سے اس کا خوف اپنے اندر پیدا کر. وَيَتَمَثَّلُونَ قَصَصَهُ، اور اس کے قصوں میں جو آئیڈیل ہے اس کو اپنائے انسان. اچھے قصے بھی ہیں، برے قصے بھی، انبیاء کے، باکردار انسانوں کے، تو جو اچھے آئیڈیل سے ان کو انسان اپنائے. وہ یعتبرون نام
اور جو برے ہیں ان سے بچے
بچے، دونوں طرح کے آئیڈیل ہیں قرآن میں، اچھے آئیڈیل سے بھی ہیں، برے آئیڈیل سے بھی، اسی لیے ہیں تاکہ دونوں طرح انسان. آج دیکھیں دنیا میں، آج میں بھی اسی طرح سے اچھے آئیڈیل، بعمل علماء اچھے آئیڈیل ہیں، اور جو بے عمل قسم کے لوگ ہیں، جو بدکردار قسم کے لوگ ہیں، جو دین اور اسلام سے منحرف قسم، وہ برے آئیڈیل ہیں.
اچھا قبلہ، عام طور معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایک جو ہے وہ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو یا کسی فرد کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، کہ وہ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گا. تو لہٰذا قرآن نے اس کو پہلے ہی اس کمی کو پورا کر دیا ہے، مختلف قصوں، داستانوں کے ذریعے، جو سچی کہانیاں ہیں ان میں مختلف جو ہے وہ آئیڈیلز اور رول ماڈلز جو ہے وہ پروردگار نے پیش کر
بیان کر دیے، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو، چاہے وہ عورتوں کے لیے، سب کے لیے بیان کر دیے. اور فرماتے ہیں وَيَأْمُرُونَ أَوَامِرَهُ، اس جو اللہ نے حکم دیا ہے جن چیزوں کو انجام دینے اس کو انجام دیتے ہیں. وَيَجْتَنِبُونَ النَّوَاحِي، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں. اس کے بعد واقعی ایک بڑی اچھی بات جو معاشرے میں واقعا رائج ہے، اور اس کے متعلق امام جی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں کہ جو خالی زیادہ پڑھ لینے کو، زیادہ حفظ کر لینے کو، یہ سمجھتے ہیں اس کا نام تلاوت قرآن ہے.
یا کوئی اس میں
لیکن حفظ کی اپنی جگہ فضیلت ہے، تلاوت قرآن جتنی کتنا کیا ہے اس کی اپنی جگہ، لیکن تلاوت برائے تلاوت نہیں ہونا چاہیے، حفظ برائے حفظ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں حق کے تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کیا جائے، قرآن مجید میں غور و فکر کی جائے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے تفکر، ایک ہوتا ہے تدبر. قرآن مجید نے کہیں تفکر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ غور و فکر کریں، وہ
یہ تفکرون کا لفظ
جی جی
کہیں استعمال ہوا ہے،
اور بہت سے مقامات پہ تدبر یا تدبرون کا لفظ استعمال کیا ہے. افلا تدبر، افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہ، وہ کیوں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ تو دونوں میں ذرا سا فرق، میں اس کو بیان کروں انشاءاللہ پھر اپنے سورہ گفتگو آتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ
تفکر اور تدبر میں فرق،
تفکر میں فرق کیا ہے؟ تفکر کا مطلب یہ ہوتا ہے امور کے جو ریزنس ہیں، جو علتیں ہیں، ان کے بارے میں غور فکر.
صحیح،
فلاں چیز، فلاں واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے،
اس کی وجہ کیا،
وجہ کیا ہے. تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ ہے اس واقعے کا، اس نتیجے کے بارے میں فکر،
یعنی علت کو یا وجہ کو سمجھ لینے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے
جی جی
انسان اس پہ عمل کرے،
اس پر عمل کرے. گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات میں فکر کرنا، فنڈامنٹلز میں، اور تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ کے بارے میں غور فکر کرنا ہے،
صحیح،
جو اس کا ریزلٹ ہوا ہے. اور اس طرح سے غور کرنا ہے کہ کل جس جو قوم اس ان اعمال کے انجام دینے کی وجہ سے اس برے عاقبت میں جو ہے وہ مبتلا ہوئی تھی،
ان پہ عذاب نازل ہوا،
عذاب نازل ہوا تھا،
نازل ہوئی،
آج اگر ہم بھی وہی کریں گے تو کل یہ عذاب ہمارے بھی شامل حال ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے کے بارے میں فکر کرنا،
صحیح،
اور اس سے عبرت حاصل کرنا. تو قرآن مجید کے تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے، تدبر
کرے اور تدبر بھی
تدبر کرے. دیکھیں تلاوت ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد اس کے ٹرانسلیشن، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا. معنی سمجھنے میں قرآن نے کیا مطالبہ کیا، ابھی میں امام کے قول میں کیا مطالبہ کیا، کس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا، کس چیز سے منع کیا ہے اس سے دوری اختیار کرنا.
یقیناً پروردگار عالم نے قرآن مجید کو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یقیناً صرف اور صرف محض تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ یہ کتاب ایک جاویدانی کتاب ہے، انسان ساز کتاب ہے، انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے وہ اس کے کام آتی ہے، اور انسان کی زندگی کو ایک نیا رخ دیتی ہے، وہ رخ کہ جو کمال کا رخ ہے،
یقیناً جو کام کمال کا رخ ہے، جو سعادت کا رخ ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے سورہ کے مطالب سے آشنا ہوں، اور اس میں دیکھیں کہ ان کے لیے کیا چیز نمونے عمل ہے، کیا چیز کون کس چیز کا عمل کرنے کے لیے اللہ نے ان سے مطالبہ کیا.
یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے خیال سے، میرے خیال میں یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اپنی نوعیت، قرآن کے حوالے سے پیام رحمان کے، جس میں سورہ کا ایک اجمالی طور پر، مختصر طور پر تعارف پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ہر تلاوت کرنے والا اس سے پہلے کہ وہ تلاوت شروع کرے اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس سورہ کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے اندر کون کون سے موضوعات پائے جاتے ہیں، پروردگار نے کیا وعدہ کیا ہے، پروردگار نے کس چیز سے ہمیں ڈرایا ہے. قبلہ اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال کریں آپ کی خدمت میں، ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ 3 کا تعارف پیش کر رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ایک خوبصورت گفتگو کا اضافہ ہوا، مقدماتی گفتگو کے، تلاوت قرآن کا حق کیا ہے. اس ضمن میں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور معروف قول ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب نے نقل کیا کہ حق تلاوت کسے کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ 3، گویا انجیر اور زیتون کا انسان کی مادی ساخت و بافت میں کوئی اہم کردار ہے، اور طور سینا اور مکہ مکرمہ کا انسان کی روحانی تربیت و ارتقاء میں خاص کردار ہے، جن کی قسم کھا کر فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا.
ويستعيذ بالله من حيف وتقصير ليرشف الشهد.
اس کائنات میں اللہ کا عظیم معجزہ انسان ہے، جس کی تخلیق پر خود اللہ تعالیٰ کو ناز ہے. اس انسان کو انسان بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اسے مخلوقات میں سب سے اونچا مقام دیا جائے، تاکہ وہ بلندی کی چوٹی کو چھو لے. لیکن کبھی یہ انسان اپنا بلند مقام چھوڑ کر پست ترین گھڑے میں گر جاتا ہے، اور حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. البتہ ایمان و عمل صالح کے ذریعے یہ انسان اپنے بلند مقام کا تحفظ کر سکتا ہے.
یا من یفتش عن دین و تبصیری، یا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن أدب وتبصير.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. ناظرین اس پروگرام میں ہم آج آپ کی خدمت میں سورہ 3 کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو میں جو شریک ہیں مولانا مہمان، ہمارے محترم مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں. قبلہ حسنی صاحب، تلاوت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، سورہ 3 کی کچھ آیات جو رہ گئی ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ 3 کے اندر آیت نمبر غالباً 4 اور 5 میں پروردگار عالم ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ لقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اگر اس سوال کو میں یوں کروں کہ گویا پروردگار پہلی آیت میں انسان کی مدح کر رہا ہے کہ ہم نے اس کی تعریف کر رہا ہے, اس کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو بہترین طریقے سے احسن تقویم پر جو ہے وہ خلق کیا, پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ثم رددناہ اسفل سافلین, گویا ایک مذمتی پہلو اس کی ذم کر رہا ہے پروردگار انسان کی. تو قرآن کی نگاہ میں انسان کوئی قابل تعریف شے ہے یا قابل مذمت ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے, اس لیے کہ اس حوالے سے جب ہم نظر کرتے ہیں قرآن آیات کے اوپر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے انسان کی مدح تعریف کی ہے. جیسے خود اسی سورہ مبارک 3 میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
یا میں یوں میرے ذہن میں ایک اور نقطہ قبلا رہا تھا آپ کی بات کو ایک لمحے کے لیے, میں نے یہاں معاف کیجیے روکا, کہ یوں سوال کیا جا سکتا ہے اس سوال کو کہ کیا انسان کے اندر یہی جو چیزیں ہیں بظاہر دو آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہاتھ ہیں, دو پاؤں سے چلتا ہے, کیا اسی بنا پہ اس کو فضیلت حاصل ہے دوسری مخلوقات پر, حیوانات پر, یا نہیں انسان کے اندر کوئی اور شے ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو فضیلت عطا کی گئی؟
سوال میں سوال گویا کہ آپ نے کر لیا, لیکن پہلے میں انشاءاللہ اس سوال پہ تھوڑا روشنی ڈالوں گا, اس کے بعد دوسرے سوال پہ آؤں گا. تو پہلے کہ خود قرآن مجید پہ ہم کی آیتوں پہ ہم نظر ڈالیں کہ قرآن میں انسان کی مذمت ہوئی ہے یا انسان کی تعریف ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بعض آیتیں وہ ہیں کہ جو انسان کی تعریف کرتی ہیں, جیسے اسی سورہ مبارک 3 میں جو آیہ کریمہ ہے, اس کے علاوہ اور دیگر آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ ساری طور پر انسان جو انسان کامل ہے, جو گویا کہ جس کے اندر جس نے اپنی انسانی وہ انسان جس نے اپنے انسانی اقدار کو اپنی انسانی فطرت کو باقی رکھا ہے, اس کو اللہ کا خلیفہ کہا گیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, یا اس کو ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں, فسجد الملائکہ, تو سب نے سجدہ کیا, جب ہم نے کہا ملائکہ سے اے ملائکہ سجدے میں گئے سب نے, تو ملائکہ جو ہے وہ انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یا انسان کی یہ تعریف کرتا ہے کہ انسان کو ملائکہ کا معلم بنایا اللہ نے, کہ جب جناب آدم سے کہا کہ انبئہم کہ تم ان کو یہ اسی نسمہ کی تعلیم دو, تو کہا کہ جناب آدم فرشتوں کے معلم بنے.
یا کہیں ارشاد ہوا تھا تنزل علیہم الملائکہ,
ہاں ان پہ ملائکہ نازل,
قالوا ثم استقاموا, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
یا جو ہے وہ خود پروردگار نے انسان کو اپنے شاگرد کے طور پہ قبول کیا,
صحیح,
الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, انسان کو تعلیم دی, یا علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو سکھایا جو اس کو پتہ نہیں تھا, یعنی معلم انسان نے خود اللہ ہے. تو جب اس طرح کی جب ہم آیتیں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی اللہ نے تعریف کی مختلف جہات سے اور مختلف مخلوقات پہ اس کو برتری عطا کی ہے,
لیکن اسی لیے اشرف المخلوقات
مخلوقات کا ہے. اور تو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ اشرف المخلوقات اسے کب کہا جائے گا انسان.
صحیح,
کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو مذمت کرتی ہیں باقاعدہ انسان کی, مثال طور پر انسان کو کہتی ہیں خلق الانسان حلوا, انسان لالچی پیدا ہوا.
اچھا,
اب یہاں لالچی کس معنی میں ہے وہ تفاسیری میں دیکھے, خاص طور سے المیزان جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر, المیزان فی تفسیر القرآن, بڑی اچھی بحث کی ہے انہوں نے کہ یہاں پہ حرص اور لالچ سے کیا مراد ہے. تو یہاں بہرحال ظاہری معنی تو یہ ہے کہ انسان کو لالچی پیدا کیا گیا, اے خلق الانسان و ضعیفہ, انسان جو ہے وہ ضعیف پیدا کیا, کان الانسان و عجولہ, انسان کمزور پیدا کیا گیا, ضعیفہ کے معنی کمزور کیا, یہاں پہ انسان جلد باز جو ہے وہ انسان جلد باز ہے, یا انسان کو ناشکرہ کہا گیا, ان الانسان علی ربہ لکنوت, انسان جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے,
یا کہیں کہا گیا انہ کان ظلوماً
جہولا, ظالم و جاہل, یا جو ہے وہ انسان کو یہ کہا گیا کہ سرکش ہے, ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, جب انسان اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے. یعنی اس طرح کی مختلف آیتیں وہ ہیں کہ جو انسان کی مذمت کرتی ہیں, یا کہیں کے اوپر انسان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا. تو یہ وہ, تو دیکھیں جو آیتیں انسان کی تعریف بیان کرتی ہیں اس میں پیش نظر انسان کی وہ استعداد اور وہ صلاحیتیں ہیں, وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھتی ہیں, وہ یعنی وہ گویا کہ اس پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے انسان کی تعریف کر رہی ہیں، اور جہاں انسان کی مذمت ہو رہی ہے وہاں وہ برائیاں اور وہ کمیاں ہیں کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اور اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، وہ پہلو شامل حال ہے، وہ پہلو جو ہے مد نظر ہے. اور ان دونوں چیزوں کی تفسیر سورہ شمس میں اللہ نے بیان کی اس کی تفصیل کو، اس کی وضاحت اس طرح سے کہ وہ نفس و ما سواہ، اور اس نفس کی قسم جس کو ہم نے معتدل بنایا، فالہمہا فجورہا و تقواہ، اور ہم نے انسان کے اندر جو ہے وہ نیکیاں بھی اور برائیاں بھی انسان کے اندر رکھ دی.
یعنی گویا دونوں پہلو دونوں اس کے اندر جو ہے وہ سکے کے دونوں رخ جو ہے اس میں آیا.
ہاں، اب یہ کہ کب انسان قابل تعریف ہوتا ہے کب قابل تعریف نہیں ہوتا، جب انسان عقل و شریعت و دین کے مطابق چلتا ہے تو یہی انسان قابل تعریف ہو جاتا ہے، لیکن یہی انسان جب عقل و شریعت و دین اور مذہب کو پسے پشت ڈال کے جو ہے وہ پسے پشت ڈال دیتا ہے تو یہ انسان قابل مذمت ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں آپ کو سوال کے اوپر جو آپ نے ابھی کیا کہ انسان صرف یہ کہ انسان ہے کیا وہ قابل احترام ہے، یا کچھ اور چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ قابل احترام بناتے ہیں؟ البتہ کسی حد تک شاید جواب واضح ہو گیا، لیکن میں تھوڑا سا اور تفصیل طور پہ اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. علامہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کے اوپر بڑی اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ ہیومنزم کا ہے. ہیومنزم نظریہ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ انسان صرف یہ کہ انسان ہے وہ قابل تعریف ہے،
یعنی انسان انسان ہونے کے ناطے
کی وجہ سے قابل تعریف ہے، قابل احترام فضیلت ہے، قابل احترام ہے، صرف یہ کہ انسان. ہیومنزم کا نظریہ ہے. یعنی اب ان کے یہاں فرق نہیں ہے، چاہے وہ جناب آدم ہو یا شیطان ہو، جناب ابراہیم ہو یا نمرود ہو، جناب موسیٰ یا فرعون ہو، یا ابو لہب ہو یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا امام حسین علیہ السلام اور یزید ہو، انسان اس لیے قابل احترام. یعنی اگر اس نظریے کو مان لیے تو اس کا مطلب اچھا برا ہر انسان جو ہے وہ قابل احترام ہو جائے گا، نمرود بھی قابل احترام ہو جائے گا، فرعون بھی قابل احترام ہو جائے گا، ہر وقت کا یزید بھی قابل احترام ہو جائے گا، شیطان بھی قابل احترام. شیطان کو انسان کہا نہیں جائے گا، مطلب شیطان جو بظاہر جو شیطانی افعال انجام دیتے ہیں وہ انسان، وہ بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. کہنے اس کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اقدار و فضیلتیں، وہ الہی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. اب اگر وہ یہ الہی فطرت، یہ انسانی اقدار جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو محفوظ
فطرتاً وہ پاک ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے فطرتاً وہ سالم اور صحیح ہوتا ہے،
صحیح پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت لے کے آتا ہے وہاں سے. اب وہ اگر اس فطرت کو باقی رکھے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتا رہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس کے اندر انسانی فضائل اور اقدار جو ہیں وہ ویلیوز جو ہیں وہ رشد و نمو پائیں، تو یہ انسان قابل احترام ہوتا ہے. لیکن انسان اگر جو ہے وہ اپنی اس فطرت کو گویا کہ پسے پش ڈال دے اور اقدار انسانی طرف کوئی توجہ نہ کرے، اور وہ ایسے امور میں مبتلا ہو جائے کہ جو گویا کہ کوئی انسانی امور نہیں کہا جا سکتے، لوگوں کو قتل غارت کرنا، ستم کرنا، ظلم کرنا، اور برائیاں مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جانا، تو کہنے پھر یہ انسان قابل احترام ہے. اس لیے اللہ نے صراحتاً یہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں جس کا جتنا اچھا کیریکٹر، جس کے اندر جتنے انسانی اقدار اور فضائل اور ویلیوز پائے جاتے ہیں، ہیومن ویلیوز، وہ اتنا ہی زیادہ جو قابل احترام ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کو جو چیز قابل احترام بناتی ہے وہ انسانی اقدار ہیں، وہ انسانی فضائل و کمالات ہیں جو انسان کو قابل احترام بناتی، اور اگر یہ سب نہیں تو انسان قابل احترام نہیں ہے. ورنہ اگر ہم اگر ہیومنزم کے نظریے کو مان لیں کہ انسان صرف یہ کہ انسان قابل احترام ہے، تو یزید بھی قابل احترام ہو جائے گا، پھر نمرود بھی قابل احترام ہو جائے گا، فرعون بھی قابل احترام ہو جائے گا، ہر ظالم و جابر جو ہے وہ قابل احترام ہو جائے گا.
یقیناً. اور قبلہ اسی لیے دیکھتے ہیں ہم کہ نہ فقط اسلام کے اندر بلکہ دوسرے جو مذاہب ہیں اور ادیان ہیں، حتیٰ کہ ادیان الہی کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو مختلف جرائم کی بنیاد پہ جو مختلف لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات پھانسی دے دی جاتی ہے، تو اگر انسان کو انسان ہونے کے ناطے وہ قابل احترام ہوتا تو اس کو پھانسی نہیں دی جاتی.
یقیناً
تو اس کو ایک جرم کے بدلے میں جو اس نے جس کا وہ مرتکب ہوا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے عرصے کے لیے. تو بس یہ نظریہ جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں کہ انسان انسان ہونے کے ناطے محترم ہے, بلکہ انسان کے اندر جو اقدار ہیں
وہ
اس کی وجہ سے انسان محترم,
اس کی وجہ سے انسان احترام
سے قبلہ. اگر آپ کی بات مکمل ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. بس قرآن نے بھی اسی نظریے کی تائید کی ہے, اسلام نے بھی, کہ انسان کے اندر جو ویلیوز پائی جاتی ہیں, جو اقدار ہیں, اگر انسان ان کو باقی رکھتا ہے, اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا قرآن کی آیت ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو زیادہ متقی ہے, جو زیادہ خوف خدا رکھتا ہے, وہ
جتنا باکردار ہے, جتنا اچھے کیریکٹر کا مالک,
وہ مکرم ہے, محترم
محترم
ہے یقیناً. ایک اور اہم نقطہ جو آیت نمبر 6 کے اندر سورہ 3 میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس طرح کی آیات ہم مختلف سوروں کے اندر جا بجا قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں. یعنی ایمان کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے, پھر اس کے بعد فوراً عمل صالح کا. تو یہ ایمان اور عمل صالح کو پروردگار نے جو مختلف جگہوں میں بیان کیا, اس کا فلسفہ کیا ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی مبتلا بے بھی ہے ہمارے سماج و معاشرے کے لحاظ سے, اور جس کی طرف قرآن مجید نے بھی متعدد جگہوں کے اوپر اس کی تاکید کی ہے. اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ مقامات کی جہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی تذکرہ کیا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے, عقیدہ پایا جاتا ہے, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر عمل نہ پایا جاتا ہو, انسان بے عمل ہو, یہ ممکن ہی نہیں. اس کا مطلب پھر عقیدے میں کمی ہے. اس لیے کہ ایمان وہ ہے کہ جو گویا کہ ایک اس کی مثال اس طرح سے پیش کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ, ایک ایسا کمرہ فرض کریں, ایک ایسا روم کہ جو تاریک ہو, جب وہاں کے اوپر آپ کوئی بلب چلائیں گے, کوئی لائٹ چلائیں گے, تو پورا کمرہ روشن ہو جائے گا. کمرہ نہیں روشن, کمرے کی ہر چیز جو ہے روشن ہو جائے گی.
بالکل
ہر چیز روشن نہیں, بلکہ اگر روشن دان ہوگا تو یہ روشنی اس کے باہر تک بھی جائے گی. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی میں کے اندر جو ہے وہ, کسی کے دل میں, کسی کے روح میں جو ہے وہ ایمان کی شمع روشن ہو, ایمان کی لائٹ چل رہی ہو, اور اس کی یہ شعائیں جو ہیں وہ, اس کی روشنی اس کے اعضاء و جوارے کو متاثر نہ کرے, یعنی اس کے اعضاء و جوارے,
اور وہ نور جو ہے وہ اس کے اعضاء و جوارے سے ساتے نہ ہو, نکلے نہ, عمل کی صورت,
عمل کی شکل میں ظاہر نہ.
صحیح, بالکل صحیح,
یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے حرکت میں آئے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان عمل کا محرک ہے اور عمل عقیدے کا محافظ ہے. یعنی جب ان دونوں کو ہم نسبت دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی کیا ہے, تو ایمان عمل کا محرک ہے, یعنی یہ حرکت پیدا کرتا ہے,
اور یعنی عمل پہ انسان کو اکساتا ہے.
اور عمل عقیدے کا محافظ ہے, یعنی خود یہ بتاتا ہے کہ یہ جو عمل انجام دے, اس کا مطلب اس کے اندر عقیدہ بھی پایا جاتا ہے, اس کی بنیاد پر عمل انجام دے رہا ہے,
یعنی اس کا عقیدہ راسخ ہے.
جی, اور اگر یعنی عقیدہ نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ عمل انسان کا بے جان ہو جائے. اگر عمل نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان انسان کا جو ہے وہ اس سے جو رخصت ہو جائے گا. ان دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور اس کے اندر عمل نہ پایا جاتا, یعنی ممکن ہی نہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے متعدد آیات میں پروردگار نے ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل صالح کا ذکر کیا ہے, اور یہ بتانا چاہا ہے کہ صحیح عقیدہ جہاں بھی پایا جائے گا وہاں اس کے آثار بھی پائے جائیں گے عمل کی شکل میں. لہذا سماج اور معاشرے میں جو یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف انسان کے اپنے اندر تک محدود ہے, عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ مسجد تک محدود سمجھتے ہیں, جب تک مسجد میں ہے تب تک ایمان و عمل کی ضرورت ہے, اس کے باہر گئے مارکیٹ میں وہاں پھر ایمان و عمل کا کیا ہے, آفس میں گئے نہیں, ایسا نہیں. ایمان و عمل دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہیں, اور ان دونوں کی جلوہ نمائی جو ہے وہ انسان جہاں پر بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, ان دونوں کو ساتھ ساتھ اس کے اندر ہونا ضروری ہے.
یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں.
یقیناً
یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں قبلہ انشاءاللہ, اس کے بعد ہماری آخری گفتگو بھی بریک کے بعد جو ہے وہ جاری رہے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ 3 کا تعارف پیش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
آستانے کی الگ ہی بات ہے،
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے،
سر یہاں آ کر جھکانے،
سر یہاں آ کر جھکانے
کی الگ ہی بات ہے،
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر
یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر
نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے،
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے،
عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے،
مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے،
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں،
ناظرین پیام رحمان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کا ٹائم بہت ہی محدود ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں ہماری بات مکمل ہو. قبلہ آخری سوال جو اس میں آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، ایمان اور عمل کی جب بات ہو رہی ہے تو ایمان اور عمل اگر دونوں ساتھ ہو جائیں تو اس کے اثرات، جو اس کے مثبت اثرات ہیں، اس کی برکتیں وہ کیا ہیں؟
وقت کم ہے لہٰذا میں
ہمارے پاس ہی 1.5 منٹ سے زیادہ ٹائم،
مختصر وقت میں جو ہے وہ جو 1.5 منٹ ہے اس میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات میں یہاں عرض کر دوں کہ دیکھیں، ہماری نجات کی جو چابی ہے اور جو سوئچ ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے اس میں کیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں. یہ ہم یاد رکھیں، ہم کہیں کے اوپر رہیں، کسی بھی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، کسی بھی مقام پہ، ایمان عمل صالح ہوگا تبھی ہماری نجات ممکن ہے. اب یہ کہ اس کی برکتیں کیا، ایمان عمل، قرآن مجید میں بے شمار برکتیں پروردگار نے اسے بیان کی. ایک تو حیات طیبہ ہے، ان دنیا میں بھی بہترین زندگی، قناعت والی زندگی، اور آخرت میں بھی بہترین زندگی. اس کے علاوہ ایسے کے لیے مغفرت ہے، ایسے کے لیے اجر عظیم ہے، ایسے شخص کے لیے.
پھر قبلہ اسی آیت کے اندر پروردگار کہہ رہے ہیں فلہم اجر غیر ممنون،
ہاں میں اس کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اس کے لیے کہیں مغفرت
نہ رکنے والا اجر،
نہ ختم ہونے والا نہ رکنے والا. کہیں کے اوپر جو ہے وہ مغفرت کا ذکر ہے، کہیں خوشنودی پروردگار کا ذکر ہے، اور سورہ نور کی 55ویں آیت کریمہ میں تو وعدہ کیا ہے کہ جو باعمل مومن ہیں ان کے لیے وعدہ کیا ہے، جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، کہ آئندہ حکومت ان کے اختیار میں ہوگی، پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، پوری دنیا میں ان کا دین چلے گا، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ وہ پوری امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یہ اللہ کی بشارت ہے، یہ اللہ کا نوید ہے، یہ اللہ کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی انجام دیتے ہیں.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب, استفادہ کیا میں نے آپ کی گفتگو سے, یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور استفادہ کیا ہوگا. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ علق کا تعارف لے کے. اس وقت تک کے لیے مجھے, میرے مہمان اور اسٹوڈیو میں حاضر تمام دوستوں کو اجازت دیجیے. اپنی دعا مت بھولیے گا. فی امان اللہ.
يا من يرحم من لا ترحمه العباد.